أما بعد، آج ایک طویل وقفے کے بعد آپ حضرات کی ملاقات کی سعادت ہو رہی ہے. خیر، اتنا چار پانچ ہفتے کا طویل وقفہ اس سے پہلے نہیں ہوا. اور وقت ایسا ہے کہ عید الاضحیٰ قریب آ گئی ہے، پرسوں انشاءاللہ عید الاضحیٰ ہوگی. تو خیال آیا کہ کچھ باتیں عید الاضحیٰ اور اس سے متعلق جو عبادت ہے قربانی کی، اس کے بارے میں کچھ گزارشات درج کر دی جائیں. اللہ جل جلالہ نے ہمیں آپ کو جن عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، جو عبادتیں ہمارے دن میں فرض یا واجب یا مسنون قرار دی ہیں، ان میں سے ہر عبادت کا رنگ جدا ہے، ہر گلیرا رنگ کو پورے کی گرد. کوئی عبادت ایسی ہے کہ اس میں عاشقانہ شان ہے، کوئی عبادت ایسی ہے کہ اس میں مسلحانہ شان ہے. ہر عبادت کا رنگ الگ ہے، اس کا ذائقہ جدا ہے. یہ عبادت جو اللہ جل جلالہ نے ایام نحر کے اندر مقرر فرمائی، قربانی کی عبادت، یہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک منفرد عبادت ہے، اور اس عبادت میں شان ہے بندگی کی، اتباع حکم ربی کی، اور اسی اتباع کی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے یہ قربانی کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمائی. یہ مہینہ جو ہم جس میں اس وقت ہیں، یعنی ذوالحجہ کا مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عبادتیں ایسی رکھی ہیں جو اپنی منفرد شان رکھتی ہیں، اور ان عبادتوں کو انہی ایام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ اور کسی دن میں جا کر وہ عبادت کرنا چاہو تو نہیں ہو سکتا. ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. حج کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے زمانہ بھی مخصوص کر دیا اور جگہ بھی مخصوص کر دیا کہ یہ عبادت صرف اسی مکہ مکرمہ کے آس پاس، مکہ مکرمہ، منا اور عرفات اور مزدلفہ، ان جگہوں کے اندر انجام دی جا سکتی ہے، اور دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی. اور وقت بھی مقرر کر دیا کہ آج کے 9 ذوالحجہ سے لے کر اور 12 ذوالحجہ تک یا 13 ذوالحجہ تک اس کے ارکان مناسب ادا کیے جاتے ہیں. وہی میدان عرفات آج بھی ہے، لیکن آج اگر کوئی جائے اور ایک دن تو کیا دو دن وہاں مقیم رہے تو کوئی عبادت انجام نہیں پاتی، کوئی اس کی فضیلت نہیں، کوئی اس کا حاجت نہیں. عرفات کے میدان میں تو گزا جبل الرحمہ، جو میدان عرفات کا وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا. سال کے اور دنوں میں کوئی آدمی وہاں جا کے احتکاب کرنے دس دن کا اس پہاڑ کے اوپر، کوئی عبادت نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں. اور 9 ذوالحجہ کو جبل الرحمت تو خدا میدان عرفات کے کسی بھی گوشے سے آدمی چھوٹا ہوا بھی گزر جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے حج ہو گیا. اگر یہ جو وقت مقرر کیا ہے نو ذی کی نو ذی کے وقت سے لے کر اور دس ذی کی صبح تک رات میں سارا نو ذی کا دن بھی گزر گیا, رات میں کوئی شخص پہنچا تو فقہ کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سوتا ہوا بھی گزر جائے گاڑی میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حج ہو گیا تیرا, اور حج کی ساری فضیلتیں اس کو حاصل ہوگی. اس دن میں یہ خاصیت رکھ دی اور دنوں کے اندر جاؤ تو کچھ بھی نہیں. وہی جمعرات جن کے اوپر کنکڑیاں ماری جاتی ہیں وہ سارے سال کھڑے ہیں, لیکن اور دن میں جا کر کنکڑیاں مارو تو کچھ بھی نہیں, نہ کوئی عزت, نہ کوئی فضیلت, نہ کوئی ثواب, نہ کوئی گناہوں کا کفارہ. اور ان دنوں میں جو خاص دن مقرر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جا کر جمرات کے اوپر کنکڑیاں مارے تو کہتے ہیں کہ ہر کنکڑی پر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ دن ہی نہیں وقت بھی مخصوص کر دیا کہ پہلے دن جمرہ عقبہ کی رمی سارے دن ہو سکتی ہے اور دوسرے دن زوال آفتاب کے بعد شروع ہوگی. دوسرے تیسرے دن زوال سے پہلے کوئی جا کے کرنا چاہے نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت میں یہ شان رکھی ہے کہ نہ کسی جگہ میں کچھ رکھا ہے نہ کسی وقت میں کچھ رکھا ہے, جو کچھ ہے وہ ہماری عطا ہے, ہمارے حکم کی اتباع ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل عبادت ہے تو عبادت ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تو کوئی حیثیت نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سکھا رہے ہیں حج کی ارکان کے ذریعے ایک ایک اپنے بندے کو سکھا رہے ہیں کہ یہ مت سمجھ لینا کہ مسجد حرام کے عمارتوں میں اور پتھروں میں کچھ رکھا ہوا ہے. نہ عمارتوں میں کچھ ہے, نہ پتھروں میں کچھ ہے, نہ فضا میں کچھ ہے, نہ ہوا میں کچھ ہے. جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے. ہم نے کہہ دیا کہ یہ جگہ جو ہے یہ مقدس ہے تو ہے مقدس. ہم نے کہہ دیا کہ نہیں تقدس تو تقدس ختم ہو. ہم نے کہہ دیا کہ یہ حجر اسود کو بوسا لو تو اگر بوسا لو گے حجر اسود کا تو اس کے اوپر کتنا اجر و ثواب ہے, کتنی مکراؤں کی مقبرت ہے, کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے. لیکن اگر ہم نہ کہتے تو ایک پتھر تھا اس کو چومنے سے کچھ حاصل نہیں. اسی بات سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ثواب کے لیے پہنچے اور حضرت اسود کے سامنے آئے اور بوسہ لینے کا ارادہ کیا تو صاف لفظوں میں لوگوں سے تاکہ لوگ سن لیں فرمایا کہ اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, اور اگر میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ ہوتا کہ آپ اس پتھر کا بوسہ لے رہے ہیں تو میں کبھی تیرا بوسہ نہ لیتا. یہ کہہ کر بوسہ لیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ پتھر میں اپنی ذات میں کچھ نہیں, اللہ کے حکم میں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, وہ سنت چلے تھے. یہ وجہ ہے کہ اس جس کونے پر حضر اسود رکھا ہے وہاں پہ اسلام بھی ہے, وہاں بوسہ بھی ہے, سبھی کچھ ہے, اور تین کونے اور بھی ہیں کعبہ شریف کے. ایک رکن عراقی کہلاتا ہے, ایک رکن شامی کہلاتا ہے, ایک رکن یمانی کہلاتا ہے, تین کونے اور بھی ہیں. وہاں کہیں بوسہ نہیں, وہاں اسلام بھی نہیں, اور وہاں ہاتھوں سے اشارہ بھی نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں بولتا لو, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں پر اشارہ کرو. تو وہی کعبے کا وہ کونا بھی ہے اور یہ کعبے کا یہ کونا بھی ہے, لیکن اس کونے کے اوپر یہ کام کرنا باعث اجر و ثواب ہے, دوسرے کونوں میں یہ کام کرنا بدعت ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. سکھایا یہ جا رہا ہے کہ جو کچھ ہم کہیں وہ کرو، اپنی طرف سے کوئی چیز عبادت کی گھڑ کر اور اس کے پیچھے چل پڑنا یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی عبادت نہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حج کے قدم قدم پر قدم قدم پر اصولوں کو توڑا، جو بنے بنائے اصول تھے وہ توڑے. کیا توڑے؟ آج آج ہمارے یہاں سات تاریخ ہے دلیجا، اور کل وہاں سعودی عرب میں آٹھ ہوگی. آج سارے لوگ جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے حاجی، وہ آج جا رہے ہوں گے مینا، پہنچ گئے ہوں گے بھائی مینا جا رہے ہوں گے. کل کو وہاں عرفہ ہوگا، حج ہوگا. تو آج جو وہاں گئے ہیں آٹھ تاریخ کو، تو مینا کے اندر کوئی عبادت نہیں، نہ وہاں کوئی رمی ہے نہ وہاں کوئی اور عبادت ہے. بس حکم یہ ہے کہ آٹھ تاریخ کی ظہر کے وقت سے لے کر اور نو تاریخ کی فجر تک پانچ نمازیں مینا میں آ کر ادا کرو، بس اور کچھ نہیں، نہ رمی نہ کچھ. ارے بھائی اچھے خاصے مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہے تھے، اور مسجد حرام میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ کے برابر، تاکہ نہیں چھوڑو اسے ایک لاکھ کی عبادت کو، ایک لاکھ کے ثواب کو چھوڑو، مسجد حرام کو چھوڑ کر وہاں مینا جاؤ، وہاں جا کر پانچ نمازیں پڑھو. ہے کیوں؟ اچھا خاصے ایک لاکھ کی نمازوں کو چھوڑ کر وہاں مینا میں جا کے کیا کریں؟ بتلانا یہ ہے کہ ایک لاکھ نمازوں کا ثواب اس وقت تک ہے جب تک ہم اس کو منظور کریں. جب ہم یہ کہیں کہ نہیں چھوڑو اس کو اور جاؤ مینا کے اندر اور وہاں باہر کے اندر سرلاخ وادی میں جا کر نماز پڑھو، تو پھر تمہارے لیے وہیں پر جا کر نماز پڑھنا بھائی سے اجر و ثواب ہے. آج اگر کوئی شخص کوئی حاجی یہ کہے کہ صاحب میں تو نہیں جاتا، میں تو یہ ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کو چھوڑوں، میں تو مینا نہیں جاتا، تو ایک لاکھ تو چھوڑ، ایک نماز کا ثواب بھی نہیں ملے گا. اس واسطے کہ اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خلاف، سنت کے خلاف. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، ذرا قدم قدم پر اصول توڑے. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ بھائی جب نماز کا وقت، اپنے نماز اپنے وقت میں ادا کرو، اور نماز کو وقت کو مؤخر کرنا، جان بوجھ کر ٹالنا یہ بہت بری بات ہے، مؤخر گناہ کبائر میں سے ہے کہ نماز کے وقت آدمی جان بوجھ کر گزار دے نماز نہ پڑھے. خاص طور سے مغرب کی نماز کے لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی جتنا جلدی وہ کرو. عرفات میں حج ادا کر رہے ہیں، عرفات میں رکن اعظم حج کا ادا ہو رہا ہے وقوف عرفات، وہاں سے چلے، حکم ہے غروب کے بعد چلو، غروب کے بعد چلے تو مغرب پڑھو بھائی، مغرب کا وقت آ گیا تو کہتے نہیں مغرب نہیں پڑھنی، مغرب کا وقت گزار دو اور مسلسل پہنچ کر مغرب اور عشاء ملا کے پڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان سے روانہ ہوئے، غروب ہو چکا تھا، روانہ ہوئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آ کر حضرت بلال جو ہر وقت حضور کے مؤذن تھے، اور جہاں نماز کا وقت آتا تو آ کر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کرتے تھے کہ نماز کے وقت آ گیا. تو جب چلے چلنے لگے تو فوراً آئے کہ حضرت اب کلا یا رسول اللہ، نماز کا وقت ہے یا رسول اللہ. آپ کو پتا ہے اب کلا تو امام ہے، نماز آگے ہوگی. وہ سمجھے کہ ذرا ہجوم ہجوم ہے، اس سے ذرا اور آگے بڑھ کے کہیں پڑھیں گے تو اور آگے چلے. پھر ان کو بے چینی ہوئی کہ مغرب کا وقت گزرا تنگ ہے ہو رہا ہے اور جلدی نماز پڑھنے کا حکم ہے، آپ اب پڑھنی چاہیے. پھر دوبارہ آئے اب سلا ہے یا رسول اللہ، یا پھر نماز کا وقت ہے. آپ نے فرمایا اب سلا تو امام، نہیں نماز آگے ہو. پھر تیسری بار تھوڑی دیر کے بعد بے چینی ہونے لگی کہ نماز کا وقت گزرا جا رہا ہے، پتا ہو رہا ہے اب سلا ہے یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کہ اب سلا تو امام، اور پھر فرمایا کہ نہیں آج حکم نہیں ہے مغرب جلدی پڑھنے کا، آج تو حکم یہ ہے کہ جا کر مزدلفے میں عشاء کے وقت جب داخل ہو جائے تو اس کے بعد مغرب اور عشاء ملا کے پڑھی، تو وہاں جا کے مغرب عشاء ملا کے پڑھی. تو ساری زندگی کا اصول کہ مغرب جلدی پڑھو، وقت کے اندر وقت کے اندر نماز ادا کرو، فضا نہ کرو، توڑ دیا یہاں پر. کیوں توڑ دیا؟ یہ بتانے کے لیے توڑ دیا کہ ارے اس وقت میں کچھ بھی نہیں رکھا. وقت کبھی تم سمجھ لو کہ یہ حروب آفتاب کے وقت میں یا دشمنی کے وقت میں کوئی ذاتی تقدس وابستہ ہے؟ ارے اس میں کچھ بھی نہیں، یہ صرف ہمارے حکم کی بات ہے. ہم نے کہا تھا کہ جلدی پڑھو تو جلدی پڑھو، اور جب ہم کہتے کہ دیر کرو تو دیر کرنے ہی میں سوال. قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ اصول توڑ کے بتایا کہ جو جو کچھ تمہارے ذمے عائد کیا گیا ہے وہ سب ہمارے حکم کا تابع ہے. جب تک حکم ہے اس میں تقدس بھی ہے، اس میں حجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، فضیلت بھی ہے. جب حکم نہیں رہا تو کچھ بھی نہیں. یہی معاملہ اللہ تعالیٰ قربانی کے ساتھ رکھا. حج تو وہاں ادا ہو رہا ہے، اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہم لوگوں کے لیے جو حج کی نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکے تو ان کے لیے قربانی رکھی. قربانی کا بھی یہ حال ہے کہ سارے سال میں 3 دن مقرر فرمائے اللہ تعالیٰ نے قربانی، 10, 11, 12 دن کا بس. یہ عبادت انہیں 3 دنوں میں انجام دی جا سکتی ہے، اور دنوں میں قربانی کی عبادت نہیں ہو سکتی. نفلی قربانی بھی کوئی کرنا چاہے تو اور دنوں میں نہیں ہو سکتی. اور دنوں میں اگر کوئی شخص صرف زیادہ دے، یہ کر سکتا ہے کوئی بکرا ذبح کر دیا، اس کا گوشت صدقہ کر دیا، گوشت صدقہ کرنا اور بات. قربانی کی عبادت، قربانی کی عبادت مجھ سے مانے گئے کہ جس وقت جانور کے گلے پر چوری اللہ کا نام لے کر اللہ کی رضا کی خاطر پھیری اور اس کی شہرت گھٹی تو بس قربانی کی عبادت ادا ہو گئی. یہ ہے قربانی. کس کو قربانی کہتے ہیں؟ تو کس کو کہہ دیا کہ بس سال میں 3 دن ہیں گے، اور دنوں میں کہ تم کتنی جانور دبا کرتے رہو، قربانی کا سوال نہیں ملے گا. قربانی جو ہے نام ہے عربی زبان کے رہتے ہیں، قربان سے نکلا. قربان کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی رضا مندی، اس کا تقرب چاہنے کے لیے جو بھی عمل کیا جائے اس کو کہتے ہیں قربان. اسی سے اردو میں ہم قربانی کہہ دیتے ہیں اس کو. جمانا کہ یہ عمل اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اللہ جل جلالہ کا تقرب حاصل کیا جائے. یہ تو اور بھی بہت سارے جتنی عبادتیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ عبادت تقرب کا ذریعہ خاص طور پر اس کو جو کہا گیا وہ اس لیے کہ اس عبادت میں انسان کی عقل کو، اس کی حکمت کو، اس کی مصلحت کو کوئی دخل ہی نہیں. اور چیزیں ہیں نا، اور جتنے عبادتیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ بظاہر حکمت نظر آتی ہے. نماز ہے تو اس میں آدمی کا نظام جو ہے وہ صحیح بن جاتا ہے، کچھ نماز کے ذریعے بعض اوقات اس کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے فوائد اس میں ہو سکتے ہیں، بہت سی حکمتیں مسلاتیں بھی ہو سکتی ہیں. روزہ ہے اس میں بھی صحت کے اعتبار سے فائدہ مند ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سی دنیا بھی مسلاتے ہیں جس کے اندر ہو سکتی ہیں. زکات ہے تو اس سے بھی غریبوں کی مدد ہوتی ہے، غربت دور ہونے کرنے میں مدد ملتی ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ عبادت ایسی ہے کہ اس کا ظاہری اعتبار سے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ صرف اللہ جل جلالہ کی حکم کی اطاعت میں انجام دی جاتی ہے. انہوں نے فرما دیا کہ یہ کام کرو تو کرو بس. اور یادگار ہے یہ حضرت ابراہیم صلی اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، قربانی کے ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ بیٹے کو قربان کرنے تیار ہو گئے. تو یہ عبادت کا حقیقت یہی سکھا رہی ہے کہ دیکھو ہمارے حکم میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ ثابت ہو جائے تو اب تمہارا کام ویسے بندے کے یہ ہے کہ بس اس پر عمل کرو, کیوں نہ چلا کرنے کی بات نہیں. یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ جو قربانی ہے یہ تو بڑی عقل کے خلاف بات ہے, کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے فوج کا وہ نالیوں میں بہ جاتا ہے, اعوذ باللہ. اور جانوروں کی قلت ہے اور جناب گوشت کی قلت ہے, اور اس میں یہ ایک دن کے اندر اتنے جانور کو دباہ ہو جاتے ہیں, ملک کی دولت دباہ ہو جاتی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر آن ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے, پیسے کے سوا مادہ پرستی کے سوا اور کوئی ان کی نظر میں کسی چیز سے قدر و قیمت نہیں. لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ کوئی تاجر تاجر مزاج کے جو آدمی ہوتے ہیں نا, جو ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہتے ہیں, تو ایسا کہتے ہیں کوئی تاجر کو انتقال ہوا, فرشتے اس کو لے جانے لگے, تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں, تو وہ کہنے لگا کہ جہاں چار پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ, جنت میں چار پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ, جہنم میں چار پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ. یہ ذہنیت ہے کہ ہر کام دنیا ہر کام میں پیسہ چاہیے, ہر کام کے اندر مادی منفعت چاہیے. وہ یہ سوال کرتی ہے کہ قربانی کے اندر قربانی کا کی عبادت سے ہمارا فائدہ کیا ہے چار پیسے کا, جب تک چار پیسے کا فائدہ نہ بتاؤ تو ہم قربانی کو ماننے کو تیار ہیں. اور ان بے عقلوں کو یہ پتا نہیں کہ یہ عبادت تو رکھی گئی ہے اس عقل کو کچلنے کے لیے, یہ عبادت تو رکھی اس کام کے لیے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاس پانے عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ, یہ تو تھوڑی سی رکھی اس لیے گئی. اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی اسی کو سب پورا پیچھا سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو. اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے ذبح کرنے کا, اس کو عقل کے کسی بھی ترازو میں تول لو, کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا, قرآن نے کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا, ایک آدمی کو قتل کر دیا نا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کرنا. اور انسان بھی کون, نابالغ, نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے, اس وقت کی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے, لا تقتلوا ولیدا, کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا, ولا شیخن خانیا, نہ کسی بہت بوڑھے آدمی, عین حالت جنگ میں بھی منع ہے, اس کی جائے کہ حالت حضرت. اب بچہ بھی کون, اپنی اولاد, اپنا بیٹا, بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا, تو کسی بھی میزان کے طور پہ دیکھو یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں. لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ جس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے, یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا, کیا اس کی حکمت ہے, کیا اس کے مسئلہ ہے, کچھ نہیں, بیٹے کے پاس چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں. بیٹے نے بھی جو بالکل نہ عمر نہ بالغ, اس نے بھی پرکھ کر یہ نہیں پوچھا کہ اب جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے, کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے, کیوں یہ حکم آیا ہے. جواب میں یہ کہا کہ یا اب المعصوم, ابا جان جو حکم آیا ہے پھر گزر, اس لیے کہ اللہ کا حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل سے گھوڑے دوڑانے کا, زیادہ کر گزر. اور میری فکر نہ کیجیے, سر کا جدو نہیں ان شاء اللہ, مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والے مجھے پائیں گے, میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں دوں. یہ جواب دیا. ورنہ کسی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت دستیاب مسئلہ ہے اس حکومت میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما, جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا لیا ہمارے حکم کے آگے, وطن لہو للجبین, اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بھی بل زمین پر گرا دیا. تو نہ دینا ابراہیم, ہم نے آواز دی کیا ابراہیم سب سب تک سر ہو گیا, آج تم نے اپنا آپ سچا کر دیا. اور روایتوں میں آتا ہے, بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے ابراہیم علیہ السلام, تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لے کے آئیے گا پیشانی کے بل, کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہے. دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجیے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجیے گا, کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں, تڑپوں گا, اور تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے, اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے. تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا, لہٰذا آپ اس کو اس طرح کیجیے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے آلودہ. لٹا دیا باپ نے بیٹے کو, اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا تو فرمایا جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم سب سب تک کر ہو گیا, تم نے اپنا آپ سچا کر دکھایا, ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے. تو حیران ہو گیا رامی, تاکہ اب تم نے اپنا کام کر لیا, بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ, بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر سب کر دی, اپنا کام تم نے کر لیا, اب ہمارا کام دیکھو, یہاں کے کھولو کہ دیکھو کیا بن رہا ہے. آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ پیدا دبا ہوا پڑا ہے اور اس بار اس کا برابر میں کے مسکرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ جو بیان کروایا سورہ صافات میں, تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہماری طرف سے حکم آ جائے تو وہ کیوں نہ چرا کی مجال نہیں چکاتے, یہ نہیں پڑھ کر پوچھتے کہ اس کا حکم کی مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہے سر گزرتے ہیں. یہ سارا جو کچھ قربانی کر رہے ہو یہ ذرا حقیقت اس جذبہ اتباع کی یادگار ہے. ہمارے آپ میں سے کسی کو یہ حکم آ جائے میں تو گوا کر رہے صحیح سدا تو پسینہ آ جائے, کر سکو گے؟ اس کی زبردست بات ان سے آئے گئی, تم سے اتنی مشق نہیں لی جا رہی, تم سے صرف اتنی مشق لی جا رہی ہے کہ بھائی 2,000-2,500 روپے کا جانور لے کر اور تم اس کو ہماری خاطر سے اللہ کے راستے میں قربان کر دو, یہ پوچھے بغیر کہ 2,500 روپے کہاں گئے اور ان کا کیا فائدہ مجھے حاصل ہوا, صرف اتنا مطالبہ ہے تمہارے, یہ آپ قربانی. جب یہ کرو گے اور اس جذبے کے ساتھ کرو گے کہ چاہے مجھے ظاہر میں فائدہ کچھ نہیں پہنچ رہا, میری رقم میں کمی آ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں, لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں, جب یہ کام کرو گے اس جذبے سے کرو گے تو کہتے ہیں کہ ایک ایک خطرہ جو اس جانور کے خون کا بہے گا, ایک ایک خطرے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے, تمہارے درجات بلند ہوں. اللہ جل جلالہ کو فرمایا کہ آج کے دن یوم النحر میں کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل. حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج کے دن اللہ جل جلالہ کو کوئی بھی عمل کتنا پسند نہیں جتنا خون بہانے کا عمل. یہ خون میرا بندہ میرے حکم کی خاطر بہا رہا ہے, میرے حکم کی قدر پہچان کر, میرے حکم کی عظمت کو جان کر اور میری معذرت میں یہ کام کر رہا ہے, لہٰذا اس سے زیادہ افضل عمل کوئی نہیں. اور فرمایا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جانور کی جب قربانی کی جاتی ہے تو خون ابھی زمین پر نہیں پہنچتا, تو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی ہم نے جنہیں جلالوں کے ہاں تمہارے درجات گرم ہو جاتے ہیں. فرمایا لا دماغ وہاں بلا کی جلال وہ تک ہوا میں, ارے نہ اس کا خون ہمیں چاہیے نہ اس کا گوشت ہمیں چاہیے, ہمیں تو تمہارے دل کا تقویٰ ہے کہ تم نے اس تقویٰ کے جذبے سے یہ جانور قربان کیا اور یہی تقویٰ پیدا کرنا مجبور ہے. اور جب تک یہ تقویٰ پیدا نہیں ہوتا تمہارے دل میں تو یاد رکھو کہ دنیا بھی تمہاری نہیں سمجھ سکتی. اس واسطے کہ یہ جتنے دنیا کے اندر جرائم اور بدعنوانیاں ہو رہی ہیں وہ سب تقویٰ کے فقدان کی وجہ سے ہیں. چور چوری کیوں کرتا ہے, رشوت لینے والا رشوت کیوں لیتا ہے, اس واسطے کہ خدا کا خوف دل میں نہیں آتا. اگر خدا کا خوف ہوتا اور اس کے سامنے جواب دہی کا احساس ہوتا تو کبھی رشوت لینے والا رشوت نہ مانگتا. یہ جو ساری دنیا کرپشن کرپشن سے چلا رہی ہے وہ کیا ہے؟ کرپشن کا معنی یہ ہے کہ آدمی خدا کو بھول گیا, اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول گیا, موت کو فراموش کر گیا, یہ ہے کرپشن. اور جس شخص کے دل میں خدا کا خوف ہو, آخرت کی فکر ہو, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس ہو, تو وہ ایک پیسہ بھی حرام اس کو ایسا لگتا ہے جیسے انگار کا انگار, وہ کبھی اس سے روکتا نہیں. تو یہ قربانی جو ہے تقویٰ پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. تقویٰ پیدا اس سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو اس لیے اس کو مشروع کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروع فرمایا. اس میں یہ مت پوچھو کہ کتنے پیسے کا فائدہ ہے اور کتنے پیسے کا نقصان ہے, اس میں یہ پوچھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا پسند ہے اور کس درجے اس حکم کی تاکید ہے. جب اس دل میں سے کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں تقویٰ پیدا کرتا ہے. یہ ہے اس سارے قربانی کا فلسفہ جو آ رہے. تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی ہے. پہلے زمانے جو امتیں اور کسی امتیں جو گزری ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, اس میں بہت قربانیاں ہوا کرتی, اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بہت قربانی, ان کی شریعت میں بہت قربانیاں, ہر تھوڑے کے بعد قربانی, ہر تھوڑے کے بعد قربانی ہوتی تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صرف 3 دن کے لیے رکھی گئی, اور وہ بھی آدمی کے ذمے ایک قربانی, وہ بھی جو استطاعت رکھتا ہو اس کے ذمے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی ایسی تھی کہ جب قربانی ہی دی ہے نا, تو اب جانور کو اگر قربان کیا ہے تو گوشت کھانا حلال دے گا. قربانی دیا بھائی اللہ کے لیے تو گوشت اس کا نہیں کھا سکتے. بلکہ پہلے زمانے میں تو پوائنٹ سی میں آیا کہ اس طرح قربانی ہوتی تھی کہ جو سب قربانی کر رہا ہے تو وہ کسی پہاڑ پر کسی میدان میں لے جا کر رکھ دیا, آگ آسمان سے آتی اس کو کھا لیتی, جو قبولیت کہہ رہا مطلب کرتی. بعد میں یہ بھی نہ رہا, لیکن یہ تو تھا ہی کہ قربانی کا گوشت کھانا قربانی کرنے والے کے لیے حلال نہیں تھا. ارے بھائی جب اللہ میاں کے لیے قربان کیا ہے تو کھاتے کیوں؟ اصل بات تو یہ تھی نا. لیکن یہ صدقہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ کے لیے یہ آپ کو خصوصی طور پر فرمائی گئی کہ آپ کے امت کے لوگوں کے لیے جو فرمایا گیا کہ قربانی بھی کر لو اس کا جو ثواب بھی لے لو اور گوشت کھانا بھی تمہارے لیے حلال, وہی ذبح بھی کرے ہیں وہی لے ثواب ملتا. تو اس سے ذبح کا اس کے گوشت سے فائدہ اٹھانے کو بھی جائز کر دیا اور قربانی بھی ہو اس کا جو ثواب. ہمارے اہل تک علماء السلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کی فرمائے. وہ اس کی مثال دیتے کہ پہلے زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص کسی بڑے بادشاہ کے پاس یا بڑے سردار کے پاس کوئی ہدیہ تحفہ لے کر جاتا تو کتنا ہی قیمتی یا جیسا بھی ہدیہ لے کر گیا, بادشاہ کی طرف سے قبولیت رسی ہوتی تھی کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھ دیا تو مطلب قبول ہو گیا. پھر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ اسی کو واپس کر دیا جاتا تھا کہ بھائی ہم نے قبول کر لیا لیکن اب ہماری طرف سے گویا تمہارے لیے ہدیہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد علیہ صاحب السلام کے لیے قربانی کو اس قسم کا ہدیہ بنا دیا کہ تم میرے نام پر میری رضا کے خاطر قربان کیا تم نے جانور, اور ادھر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر کرتے اس کے اوپر چھری پھیری اور وہ ذبح ہوا, بس ہم نے ہاتھ رکھ دیا قبول ہو گیا, اجر و ثواب مل گیا, اب لے جاؤ تمہارا یہ, اب اس سے جو چاہو ہم ابھی تم اٹھا سکتے ہو. یہ خصوصیت امت محمدی علیہ صاحب السلام کو عطا فرمائی. تو بھائی اس جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ در حقیقت اتباع اطاعت باری تعالی اور اتباع سنت نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دینے والی چیز ہے. اس جذبے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو یہ ہے. اور یہ فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص میں استطاعت ہو قربانی کی اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. مطلب یہ کہ وہ بڑا سخت گناہ کا مرتکب ہے, اس واسطے ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ پڑھتے. یہ حدیث آیا تو یہ جو پروپیگنڈا مختلف حلقوں کی طرف سے کیا جاتا ہے اس سے ہوشیار ہے اور جو حقیقت ہے عبادت کی وہ اس کو سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں. اب یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق, وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں, تو ذرا مختصر وہ بھی عرض کر دوں. ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ قربانی کے لحاظ سے صاحب استطاعت میں شمار ہے. 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آ کے مثال میں 4-5 ہزار کے قریب بنتی ہے, تقریباً ایسی معلوم کر لیا جائے. تو اگر فرض کرو 5 ہزار ہے تو کسی شخص کے پاس اگر 5 ہزار روپے ضرورت سے ضائع کرتے ہو یا 5 ہزار کی مالیت کا زیور ہے یا 5 ہزار کی مالیت کا گھر میں جو ضرورت سے گزرائے سامان ہے تو اس کے دن میں قربانی والی ہے. یہ ہے صاحب استطاعت کا مطلب. ایک بات تو یہ سمجھنے کی, دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی کو کیا نظر آتے ہیں, ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے. یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہو گئی, اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہو گئی. یہ بڑی زبردست غلطی ہے, غلط فہمی ہے. دیکھو جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی, یا ہوتی ہے تو بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی, یا شوہر کے نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی. ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے. زکات باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کے لیے ادا ہوتی, شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی. تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت کی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے. اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی. باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور والد بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی حصہ ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی اس پر بھی الگ ہوگی, ایک سے دوسرے کی اگر نہیں. ہاں جی ایک صاحب میرے کو پوچھ رہے تھے کہ صاحب وہ ہم تو میاں بیوی کا اپنا آپس میں مشترک کھاتا ہے تو لہٰذا ہم ایک قربانی کر لیں دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. تو یہ بالکل غلط خیال ہے, ہر ایک اپنے فرائض کا خود ذمہ دار, وہ باپ ہو یا بیٹا ہو, شوہر ہو یا بیوی, ہر ایک کو اپنی اپنے ادا کرنی. ایک دوسری غلط خیال یہ بعض لوگوں میں پھیلانے میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کرے, قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرنے تو زیادہ اچھا غریب کو پھیلا ہو جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو, بجائے کہ 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں, اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دو صدقہ کر دو. بڑی صبح تو غلط فہمی. ارے بھائی ہر ایک عبادت الگ الگ ہے, قربانی صدقہ کرنے سے آدھا نہیں ہوتی, قربانی کی عبادت الگ ہے, صدقے کا ثواب الگ ہے. صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو, لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے الگ نہیں ہوتی. ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے, بعض لوگوں میں کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا. بہت لوگ سمجھتے ہیں ایسا میرے تو وہ کہنے لگے کہ میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا. آپ کی جی نہیں, حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی ایسا ایسے میرے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں خود نہیں کرتا. ارے بھائی پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمے قربانی واجب ہے, اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے. دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا یہ سارے ثواب کے خاطر, خواہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو یا اپنے والدین یا کسی عزیز کی طرف سے ہو, یہ انسان کے ذمے کوئی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے. کوئی کرے ثواب ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں, لیکن اپنی قربانی کرنا واجب ہے اور اس کے نہ کرنے میں گناہ ہے. لہذا پہلا کام تو یہ ہے کہ اپنی طرف سے جو اپنا جو واجب ہے وہ ادا کرو, اس کے بعد اگر کوئی کسی کا دل چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو ٹھیک ہے, حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرے یا کسی والدین کی طرف سے کرے, کسی طرف سے کر سکتا ہے. یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے. آخری بات یہ ہے کہ بعض لوگ دوسروں کی طرف سے کرتے ہیں تو اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھائی ضرور حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرو یا ضرور والدین کی طرف سے کرو, بلکہ یہ بھی کرتے اصل میں جو دوسروں کی طرف سے کی جاتی ہے نفلی قربانی, حقیقت میں وہ اپنی ہی قربانی ہوتی ہے نفلی. البتہ ایثار ثواب دوسرے کو ہو جاتا ہے تو آدمی اگر چاہے تو ایک ہی چاہے بکری میں خطرہ ایک بکرا کیا تو بکرا تو اپنی طرف سے ہوگا نفلی, ایثار ثواب اس کا جتنے چاہے آدمیوں کو کر دو, 10 کو کر دو, 20 کو کر دو, 50 کو کر دو, 100 کو کر دو, یہ سارے ثواب آپ کے سارے اجزاء ربا کو کر دو, پوری عمر کو کر دو. حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکرا قربان فرمایا, دو مہینے قربان فرمایا, ایک فرمایا کہ ایک میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی, ان کی طرف سے قربانی, ساری امت کے لوگ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے ساری امت کی طرف سے. یہ بھی کرام ہوا ہے کہ بھائی جب کوئی شخص کسی کو ثواب ثواب پہنچائے قربانی کر کے تو کیا بچ کے ملے گا یا پورا پورا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں بھائی بچ کے ملنا چاہیے سواستھ کے, ایک عبادت ہے سب کو اس کا حصہ ملے گا. لیکن ہمارے بزرگوں کا مذاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہ ہے کہ ان شاء اللہ بچوں بچے بچے گا نہیں, سب کو پورا پورا ہی ملے گا. اس واسطے کہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مینڈا قربان فرمایا پوری امت کے لوگوں کی طرف سے, اگر اس میں بٹوارا شروع ہو گیا تو ایک بال کا کوئی دسواں حصہ بھی ایک آدمی کے بانٹے میں نہیں آئے گا. تو اس واسطے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ اس قسم کا بٹوارا فرمائے, ہر ایک کو ان شاء اللہ کا ملے. اس واسطے ایک اگر قربانی کی ہے نفلی تو اس میں جتنے بھی چاہے لوگوں کو اطالع ثواب کر سکتے ہیں نفلی میں. فریضہ جو ہے اپنا دن میں جو واجب ہے وہ اپنی طرف سے واجب ادا کرنا چاہیے, اس میں سے کسی کا شرکت نہیں. یہ چند مسائل ہیں, یہ موٹے موٹے میں نے عرض کر دیے, باقی تفصیلی مسائل جو ہیں وہ اگر کسی کو ضرورت پیش آئے تو معلوم کر سکتا ہے. بہرحال اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو اب صدق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, اتباع سنت کی نیت سے اور اپنے تقرب کے خاطر یہ قربانی کی عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صل علی سیدنا محمد.